सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नसीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के साथ असद नसीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। आज का शुमारा उस जलील कद्र अदबी शख्सियत के नाम है जो इस हफ्ते के अवाल में हमसे हमेशा के लिए रुखसत हो गई। نصف صدی سے زیادہ مسلسل لکھنے والے اس بزرگ ادیب کی تحریریں اور آواز سدا زندہ رہے گی۔
میں 21ویں صدی سے کوئی انصاف نہیں کر سکوں گا، میں 20ویں صدی کا آدمی ہوں، یعنی یہ 21ویں صدی جو ہے اس حساب سے اپنی روایات کے حساب سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ واقعی صدی اپنی جگہ پر بہت بڑی حقیقت ہے اور بڑی سنگین اور خوفناک حقیقت ہے، تو اسے قبول کرنے یا نہ کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ہم پہ نازل ہو گئی ہے۔
میں بات کر رہا ہوں مرحوم انتظار حسین کی۔ اردو دنیا کا انتظار حسین صاحب جیسے صاحب اسلوب ادیب سے محروم ہونا یقیناً ایک سانحہ ہے۔ انتظار صاحب گزری نصف صدی اور اس صدی کے ایک ایسے لکھاری تھے جس کے قلم نے رکنا نہیں سیکھا تھا۔ نثر کی ایسی کون سی صنف ہوگی جس پر انہوں نے جی بھر کر نہیں لکھا؟ ان کی آواز، ان کے ادبی سفر اور ادبی نظریات کے بارے میں ان کی باتوں کے چند اقتباسات سن لیجیے۔ ہم نے یعنی وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے لیے کئی برس قبل ان سے ایک تفصیلی انٹرویو ریکارڈ کیا تھا، لیجیے سماعت فرمائیے اس کے چند اقتباسات۔
یہ جو ہماری نانی اماں اور ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ 14ویں صدی آئے گی، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 21ویں صدی اصل میں 14ویں صدی ہے، اس لحاظ سے کہ جو قیامت کی نشانیاں بتائی گئی تھیں وہ بتایا تھا کہ وہ 14ویں صدی میں یہ کچھ ہوگا، یعنی جو انسانی زندگی میں جتنی خرابیاں ہونی ہیں وہ سب منظور ہیں 14ویں صدی سے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا لیجنڈ ہم نے پیدا کیا تھا ہمارے یعنی ایک 14ویں صدی کا، تو وہ لیجنڈ جو ہے اب حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ انسانی ترقی جو اس نے ذہنی ترقی کی ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور فلاں فلاں، یہ اس کے عروج کی صدی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انسانیت کے زوال کی صدی ہے، اور یہ وہ صدی ہے جس کے متعلق ہمارے یہاں ایک لیجنڈ ایک پوری بن گئی تھی کہ صدی ایک صدی آئے گی جسے ہم 14ویں صدی کہتے ہیں
جی۔
تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ وہ صدی ہے۔
تو آپ نے اپنے افسانوں میں جو اس صدی میں آپ نے لکھے اس میں اس کو
نہیں، وہ اصل میں یہ 14ویں صدی اس وقت آئی ہے جب میرا یہ افسانہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا، اور مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید میں 21ویں صدی سے کوئی انصاف نہیں کر سکوں گا، میں 20ویں صدی کا آدمی ہوں، یعنی یہ 21ویں صدی جو ہے اس حساب سے اپنی روایات کے حساب سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ واقعی صدی اپنی جگہ پر بہت بڑی حقیقت ہے اور بڑی سنگین اور خوفناک حقیقت ہے، تو اسے قبول کرنے یا نہ کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ہم پہ نازل ہو گئی ہے، تو میں اس سے بچ کر تو کہیں نہیں جا سکتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں 20ویں صدی کا لکھنے والا ہوں، میرا جو کچھ بھی ذہنی نشو نما ہوئی وہ 20ویں صدی کے سیاق و سباق میں ہوئی، اسی میں میں نے کہانیاں لکھی۔ اب 21ویں صدی جو ہے وہ میرے لیے ایک میرے تخلیقی شعور کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ ایک ایسا وقت ہے جب میں اپنی ایک پوری عمر پوری کر چکا ایک عمر پوری کر چکا ہوں، اور میرا جو میں نے فکشن لکھا ہے وہ اپنے ایک مرحلے پر پہنچ کر ایسا لگتا ہے جیسے میں نے اپنا کام 20ویں صدی کے ساتھ جیسے میرا کام مکمل ہو گیا ہو، تو لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میں 21ویں صدی میں بیٹھ کر بھی کچھ لکھوں، لیکن ابھی تک میں اس ذہنی طور پر اس صورتحال میں نہیں ہوں کہ اس 21ویں صدی کے چیلنج کو قبول کروں، اس کی سنگینی کا مجھے احساس ہے، لیکن یہ کہ تخلیقی سطح پر میں اس چیلنج کو قبول کر سکتا ہوں اور اس سے عہدہ برا ہو سکتا ہوں، یہ میں ابھی فیصلہ نہیں کر پایا ہوں.
اچھا انذار صاحب، آپ کی افسانہ نگاری یا فکشن نگاری کر لیجیے، اب تو یہ نصف صدی کا قصہ ہے، تو اس کا اب نچوڑ کیا آپ نکالتے ہیں؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ اب
مجھے نہیں نکالنا ہے.
نہیں نہیں، مراد یہ ہے کہ
دیکھیے، ایک عمل ہے، سن 48 میں میرا پہلا افسانہ چھپا تھا اور سن 48 سے میں اب تک لکھتا چلا آیا ہوں، تو اب یہ اس سے کیا برآمد ہوتا ہے تو اس کے متعلق مجھے نہیں سوچنا ہے. میں تو ایک رو میں لکھ رہا تھا، تو اور میرا خیال یہ ہے کہ لکھنے والے کو بہت زیادہ باشعور بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو یہ تو ایک تخلیقی عمل جو ہوتا ہے، اس میں تو کچھ شعوری، کچھ غیر شعوری، کچھ لاشعوری، بہت کچھ کہیں اب ایک تاریکی میں ہوتے ہیں، کبھی روشنی میں آ جاتے ہیں. تو یہ عمل ایسا ہے کہ یہ جس طریقے سے ہم اگر سائنس میں کام کر رہے ہیں یا ہم تنقید لکھ رہے ہیں یا تاریخ لکھ رہے ہیں، تو اس میں تو ہم پورے شعور کے ساتھ یہ سارا کام کرتے ہیں. لیکن یہ جو تخلیقی عمل ہے، شاعری کر رہے ہوں یا فکشن لکھ رہے ہوں، یہ شعوری بھی ہے لیکن شعوری سے زیادہ غیر شعوری ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ خود فیصلہ نہ کریں. میں اپنے افسانے کی کبھی تشریح خود نہیں کیا کرتا. جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے اور یہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ نقاد کا کام ہے اور قاری کا کام ہے کہ جو بھی اس سے معنی برآمد ہوتے ہیں یا معنی نہیں برآمد ہوتے، یہ فیصلہ قاری کو کرنا ہے، نقاد کو کرنا ہے، پروفیسر حضرات جو ادب پڑھاتے ہیں ان کا کام ہے. میں تو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے.
ایک اور تھوڑا سا نسبتاً ذاتی سے سوال ہے، کیا 1948 سے آپ نے مطلب باقاعدہ لکھنے کا شروع کیا؟ تو ظاہر ہے کبھی دل چاہتا ہوگا کہ جو آپ کے پرانے لکھے ہوئے افسانے ہیں، شائع شدہ افسانے ہیں، ان کو کبھی پڑھیں. تو 40-50 سال گزرنے کے بعد جب آپ ان افسانوں کو پڑھتے ہیں تو کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اگر آپ ان کو اب لکھتے تو کیسے لکھتے، یا بس جو لکھا تھا سو آخر تھا؟
نہیں دیکھیں، وہ ایک خاص وقت میں ایک چیز لکھی جاتی ہے، اور وہ جو بعد لکھنے والوں کی کوشش یہ رہی ہے کہ اسے ریزائٹ کریں، دوبارہ لکھیں، جب وہ ان کا شعور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اور جب انہیں زیادہ سمجھ آ جاتی ہے. تو میں اس کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہوتا ہے تخلیق کا، یہ ابھی میں نے کہا کہ یہ پورے شعور کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. اور وہ جو ہم کچا پکا شروع میں لکھتے ہیں، اسے ہم وہ کچا پکا ہی رہنا چاہیے. اسے دوبارہ یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اب میں اس کی تصحیح کر کے، اصلاح کر کے، اسے بنا سوار کے دوبارہ پیش کروں. نہیں، وہ اسی طریقے سے رہنا چاہیے. اور اگر میرے یہاں زیادہ شعور پیدا ہو گیا ہے، اگر میرے یہاں آرٹ کی اور اس کے فن کی زیادہ سمجھ آ گئی ہے، تو مجھے دوسری تحریر لکھنی چاہیے. اسے نہیں چھیڑنا چاہیے جو میں لکھ چکا ہوں.
تو ان پرانی تحریروں کو پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے؟
مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ اس میں بہت کمیاں رہ گئی ہیں، کچا پن ہے. اور کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ فلاں میرا افسانہ اتنا پسند کیوں کیا جا رہا ہے، اور بار بار نقاد اس افسانے کا حوالہ کیوں دیتے ہیں. مجھے اس میں خامیاں نظر آتی ہیں، لیکن میں اس افسانے کو چھیڑوں گا نہیں. اب
انسان صاحب، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 20ویں صدی میں کے دور میں آپ، یعنی آپ کی جو تخلیقی شعور ہے وہ ابھی بھی 20ویں صدی میں ہے، تو اور اپنے اس زمانے کی ساری باتیں، اس کی ساری اصطلاحات، الفاظ، مثلاً مثال کے طور پر بیر بہوٹی کا ذکر، اب آج کے بچے، آج کے نوجوان جو ہیں وہ اس لفظ سے آشنا نہیں ہیں. تو آپ کو لکھتے ہوئے کیا کبھی احساس ہوتا ہے کہ یہ جو جن کے لیے، کس کے لیے آپ لکھ رہے ہیں، اب وہ نسل نہیں
لکھتا ہوں؟ یہ تو ایک میرا جو ہے، ایک میرا حافظہ ہے اپنا.
جی جی.
اور میرا ایک تخلیقی عمل ہے. اور تو میں تو جو کچھ، جو تجربوں سے میں گزرا ہوں، ان تجربوں کو کے ساتھ میں یعنی قلم اٹھاتا ہوں. تو اب یہ دنیا جس تیزی سے بدلی ہے، تو وہ تو دنیا بدل گئی. تو اب وہ سارا زمانہ جو ہے، ایک طریقے سے جس میں بیر بھٹی تھی اور جس میں
دلائیاں تھیں،
کوئلے بولتی تھی اور جس میں پپیہا بولتا تھا اور جس کے اتنے گیت گائے گئے ہیں، وہ دور تو جیسے ایک طریقے سے ہمارا یعنی ماضی بن گیا. اور یہ جو ہے ٹیکنالوجی ہم پر حاوی آ گئی ہے. تو اب یہ ٹیکنالوجی خود ایک بہت بڑا یعنی ایک کہیے کہ بوتل میں سے ایک جن نکل آیا ہے. تو اب میں اس جن کی خاطر اپنے آپ کو تو بوتل میں بند نہیں کر سکتا. تو میں تو جب میں لکھوں گا تو اس میں بیر بھوٹی بھی آئے گی اور گلہری بھی آئے گی اور کوئل بھی آئے گی پپیا بھی آئے گا. اب اس یہ 21ویں صدی اسے قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے تو یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے تو کہہ دیا کہ میں تو پچھلی صدی کا آدمی ہوں.
تو پاکستان بننے کے بعد جس لاہور میں آپ نے زندگی گزاری وہ لاہور بھی آج نہیں رہا.
لاہور بھی غائب ہو گیا.
وہ لاہور بھی نہیں رہا نہ وہ مال.
نوسٹالجیا جو ہے وہ صرف میرے جو جہاں سے ہم ہجرت کر کے آئے تھے وہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ 50 اور 60 کا جو لاہور ہے وہ میرے لیے ایک لگتا ہے کہ بار بار دل و دماغ اس طرف جاتا ہے کہ وہ کیا شہر تھا اور اب وہ شہر کیا بن گیا.
تو جو گمشدہ لاہور ہے اس کی بھی بازیافت آپ کر رہے ہیں؟
یقیناً میری کوشش جو ہوگی کہ میں اس گمشدہ لاہور کو بھی جس حد تک میں دریافت کر سکتا ہوں جس حد تک اپنے اندر زندہ کر سکتا ہوں دوبارہ اسے زندہ کروں.
مرحوم انتظار حسین اپنے ادبی سفر کی روداد سنا رہے تھے. اب یہ آواز خاموش ہو چکی ہے. ان کے قارئین سوگوار ہیں. اکثر معاصر افسانہ نگاروں نے ان سے قلم پکڑنا سیکھا. ان کی شہرت کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا. انہوں نے بتدریج مراحل طے کرتے ہوئے شہرت ناموری اور ادبی پختگی کی منزلیں زینہ بزینہ طے کیں. آصف فروخی صاحب خود بھی افسانہ نگار ہیں, ادبی رسالہ نکالتے ہیں, بین الاقوامی ادبی کانفرنسوں کا اہتمام کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے
تاثرات تو بے حد تکلیف کے ہیں, نقصان ادبی بھی ہے ذاتی بھی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انتظار صاحب کہانیوں سے نکل کے آئے تھے اور ان کہانیوں میں لوٹ گئے جو جن کہانیوں سے ان کا مزاج تشکیل پایا تھا. وہ بہت بڑے افسانہ نگار تھے, بہت بڑے نثر نگار تھے اور اب ان کے کام کا میں مطالعہ کر رہا ہوں دوبارہ سے کیونکہ میں ان کے بارے میں کئی برس سے کتاب لکھ رہا ہوں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے کام کی بہت جہتیں ہیں اور بہت گہرائی ہے. وہ ڈرامہ ہو, صحافت ہو, ناول ہو, افسانہ ہو, تنقید ہو, وہ ہر صنف میں رواں ہے, ہر صنف میں ان کی مخصوص انفرادی چھاپ ہے. مگر میں اس وقت بات کرنا میرے لیے ان کے بارے میں ادبی طور پر بات کرنا اس وقت بہت مشکل ہے. میرے لیے تو ایک بہت بڑا ذاتی نقصان ہے. میں ان کا ایک عقیدت مند کی حیثیت سے انہوں نے ہماری زندگیوں کو جس طرح انریچ کیا تو وہ احساس, وہ کمی, وہ شاید زندگی بھر یہ پچھتاوا اس کو کھو دیا.
اچھا, انتظار صاحب سے آپ کی کچھ ذاتی ملاقاتیں بھی رہی ہوں گی؟ تو
جی ہاں, میری بہت ذاتی ملاقاتیں رہیں. ہم نے کئی سفر ساتھ کیے, حیدرآباد, دکن گئے, دہلی گئے, ابھی نومبر میں ہم فیصل آباد ساتھ گئے تھے. وہ انگلستان آئے تھے مین بکر پرائز لینے کے لیے تو میں ان کے ساتھ تھا. میں نے اس پر ان کے سفر کا حال بھی کافی لکھا ہے. ہم نے کینیڈا کا ایک سفر ساتھ کیا. سفر کے لیے وہ بے انتہا خوشگوار ساتھی تھے کیونکہ وہ اپنی دلچسپیوں سے ساری گفتگو میں ان کی ایک عجیب دلکشی سی تھی. وہ ہفتے میں دو بار تو ایکسپریس میں کالم لکھتے تھے. ابھی نومبر تک وہ انگریزی میں کالم لکھتے رہے. ابھی ان کے ڈراموں کا مجموعہ چھپ کے آیا ہے جنوری میں. تو رفتار کم کیسے آپ کہہ سکتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ایک مدت سے افسانہ نہیں لکھا تھا لیکن وہ مضامین باقاعدگی سے لکھ رہے تھے. میں تو ان کی صحافتی اہمیت پر زور دینا چاہوں گا. ہم صحافت کو ادب کا نعم البدل کے طور پہ پیش کیوں کریں؟ آپ ان کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی ایک پوری ثقافتی تاریخ انہوں نے اپنے کالموں میں مرتب کر دی ہے. وہ کالم معمولی کالم نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے واقعات میں آپ کو جو سماجی تبدیلی نظر آتی ہے وہ تبدیلی اس کو کسی اور شخص نے اس طرح قلم بند نہیں کیا. یہ انتظار صاحب کا اعجاز تھا.
یہاں امریکہ میں ادبی حلقے بالعموم اور افسانہ نگار بالخصوص انتظار حسین مرحوم کو اس عہد کا ایک بڑا افسانہ نگار مانتے ہیں. نیو یارک سے افسانہ نگار ڈاکٹر سعید نقوی کے تاثرات.
بہت خوبصورت بنت اور جو کہانی بالکل جو ہے ایسے آپ کو لگے گا نہیں کہ اس میں بیچ میں کہیں بھی کوئی جھکاؤ یا رکاؤ ہو اور جب تک ختم نہ کر لیں آپ کہانی کو اس کو رکھ نہیں سکتے نیچے. ان کی کئی کہانیاں میں نے بہت قریب سے پڑھی ہیں. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی یہ کراچی لٹریری فیسٹیول ہو رہا ہے 6 فروری سے تو اس میں ان کی تحریروں کی انگریزی ترجمہ شائع ہو رہا ہے, یہ الوک بھلا صاحب اور آصف فروخی مل کر کے کر رہے ہیں, وہ پروفیسر الوک بھلا جو انڈیا والے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کی دو کہانیوں کا ترجمہ کیجیے, تو ایک وہ میں خیال ہے پتہ نہیں شہرزاد کے نام ہے اور ایک کچھ ساتواں درجہ کچھ, مجھے صحیح سے نام یاد نہیں, تو وہ کیے. پھر آج کل ایک کلیکشن میں کر رہا ہوں انگریزی میں, اس میں بھی انصار صاحب کی دو, پھر جو ان کی کتابیں وغیرہ کچھ آگے سمندر ہے میں نے پڑھی, بستی دیکھی, تو ان کی بنت کا اور کردار نگاری جو ہے وہ ان کا ایک خاص پہلو ہے. اچھا, اور پھر جو آپ نے اساتیری کی بات کی, تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں شہرزاد کے نام اور پچھلے جو میں نے آپ کو بدھ مت کے حوالے سے جو ہے جن کا کہاں یا انہوں نے مہابھارتا سے جو نکالے ہیں, تو ان کو بالکل, اور پھر اس کو پیوست کرنا آج کے اس میں ماحول میں, اور پھر اس کو اس طرح سے استعارے کے طور پر استعمال کرنا کہ آپ کو یہ نہ لگے یہ صرف اسی وقت کی کہانی ہے, بلکہ آپ کو یہ لگے کہ یہ اس ان فنکاروں کو یا ان کرداروں کو لے کر کے ہمیں آج کا چہرہ دکھا رہے ہیں. میرے خیال میں انذار صاحب کے دو ادوار ہیں غالباً, ایک ان کا جو آج سے کوئی 15 سال پہلے کا کہہ لیجیے یا 20 سال پہلے کا, تو وہ جو ان کا دور ہے وہ مجھے زیادہ رچ لگا, اور اس میں ان کی زیادہ فکر بھی آپ کو ایک دوسری جھلک نظر آتی ہے, اور اس میں ان کے بہت مطالعہ جھلکتا ہے.
یہ تھے ڈاکٹر سعید نقوی, اور اب کیلیفورنیا امریکہ سے ڈاکٹر فیروز عالم کے تاثرات, یہ بھی افسانہ نگار ہیں.
نذیر صاحب, انتظار حسین جو ہیں وہ اردو کے چند بڑے بہت بڑے ستون میں شامل ہیں, اور ان کو بین الاقوامی طور پہ بھی بہت زیادہ جو تھی تشکیل ملی, اور لوگوں نے ان کے فن کو سراہا. اس کا سب سے بڑا تو ثبوت یہ ہے کہ من بکر پرائز جو ہے انٹرنیشنل پرائز دیا جاتا ہے, تو یہ اس کے لیے بھی 2013 کے اندر نامنیٹ ہوئے تھے. ان کے بہت سی کہانیاں جو ہیں ان کا ٹرانسلیشن بھی جو تھا انگلش کے اندر ہوا ہے. اچھا, پاکستان آ کے انہوں نے لاہور بسایا, اور ان کی پہلا جو مجموعہ تھا جو شائع ہوا وہ جنم کہانیاں تھیں, اور اس کے بعد دوسرا جو تھا وہ قصہ کہانیاں تھیں. اور میں نے ان کا جو قصہ کہانیوں کا جو پیش لفظ ہے اسے میں نے کوٹ کیا تھا اپنے پیش لفظ کے اندر, وہ یہ تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ مشہور ہو گئے تو لوگوں نے ان سے بہت سوالات پوچھے کہ آپ کس سے متاثر ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ اردو ادب کے بہت سے لکھنے والے اس زمانے میں ہمیشہ اپنے آپ کو کسی مغربی بہت بلند قامت رائٹر سے منسوب کیا کرتے تھے, کہ ہم موپاساں سے متاثر ہوئے بہت زیادہ, یا ہم انتون چیخوف سے بہت متاثر ہوئے ہیں, یا او ہنری کا ہم پر بڑا اثر ہے. تو انہوں نے کہا جب ان سے کسی نے یہ پوچھا تو یہ سب پڑھائے, انہوں نے کہا کہ میں جانتا تو ان لوگوں کو لیکن میں متاثر کچھ نہیں ہوں بالکل بھی. جب لوگوں نے پھر ان سے کہا تو ان کا جواب یہ تھا کہ بھائی میں نے تو کہانی لکھنے کا فن جو ہے وہ اپنی نانی سے سیکھا. تو اس چیز نے مجھے بڑا متاثر کیا, میں نے اپنی کتاب میں سپورٹ کیا, اور اس کے بعد پہلے بھی پڑھا تھا لیکن جب میں نے بعد میں ان کو پڑھا تو مجھے بالکل اندازہ ہوا کہ کہانی کہنے کا فن جو انگریزی میں کہلاتا ہے کہ آرٹ آف اسٹوری ٹیلنگ, وہ ان کے پاس بڑا اچھوتا اور بہت ہی دل فریب ہے. مطلب اس میں وہی پرانی خوبصورتی ہے جو کہا جاتا تھا کہ علاؤ کے پاس بیٹھ کے کارما سرائے کے اندر مسافر جو تھے وہ اپنے اپنے سنایا کرتے تھے. تو پھر انہوں نے ایک بار اور بھی اعتراف کیا کہ اس کی وجہ سے ان کے فن پہ بہت زیادہ اثر جو تھا وہ قدیم فارسی یا ایرانی قصہ گوئی کا یا وسطی ایشیا کا جو قصہ گوئی تھا تو وہ اس کے اوپر آیا. اور میں نے پھر سوچا کہ واقعی ان کی تحریر میں ایک خاص قسم کی رچاؤ ہے جو موجودہ افسانے سے مختلف ہے. موجودہ افسانے کے اندر جو تھا وہ بہت زیادہ استعاراتی تھے, وہ کچھ علاماتی تھے, کچھ میں پیغام تھے, کچھ کے اندر اشتراکیت تھی. تو لیکن ان کی کہانی پیورلی ایسی کہانی تھی کہ آدمی اس کو وقت گزاری کے لیے یا ذہنی سکون کے لیے یا تفریح کے لیے پڑھ سکتا ہے.
ڈاکٹر فیروز عالم صاحب انتظار حسین مرحوم کی ادبی خدمات کا ذکر کر رہے تھے, اور اب سنیے پروفیسر محمد عمر کی چند باتیں. پروفیسر میمن امریکہ کے وسکانسن یونیورسٹی میں اردو پڑھاتے رہے ہیں, لیکن ان کی ادبی اور علمی شناخت ان کے تراجم ہیں. انہوں نے اردو سے انگریزی اور انگریزی سے اردو میں کئی ادب پاروں کے تراجم کیے ہیں۔ انتظار حسین صاحب کے بھی کئی افسانوں کے تراجم انہوں نے کیے۔ یہ کہتے ہیں کہ انتظار حسین مرحوم کے ادبی مرتبے کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا، مگر وہ جتنا کچھ لکھ گئے ہیں اس کے معیار پر سبھی متفق ہیں۔ پروفیسر محمد عمر میمن:
دیکھیے، بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ یہ جس وقت دنیا سے گئے ہیں، یہ ان کا نقطہ، یہ اپنی ادبی حیثیت کے اوج پر پہنچ، یہ نہیں ہے کہ ان کی جو ادبی حیثیت تھی اس میں کوئی کمی تھی آج سے 30 سال پہلے، بات یہ نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ ان کو جتنے بھی لوگ جانتے تھے، ہندوستان میں تو میرا خیال ہے شاید کوئی بھی نہیں جانتا تھا 30-40 سال پہلے، اور پاکستان میں جو لوگ جانتے تھے اس میں بھی بیشتر وہی لوگ تھے جو یوں سمجھے جسے آپ کہیں گے کہ جو ہراول دستہ تھا ادیبوں کا 47 کے بعد کا، چاہے وہ وہیں کے باشندے ہوں یا جو آئے ہوں ہندوستان سے، یہ جو لوگ تھے ان میں ان کی بہرحال اپریسیشن پورا تھا، اور ان کی چیزیں جو تھیں وہ پسند کی جاتی تھیں جو انہوں نے لکھا تھا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گو ان کی صلاحیت تو وہی تھی، لیکن اپنے لاہور اور پھر کراچی اور پھر اور جو شہر ہیں پاکستان کے، ان سے آگے انہیں شاید کوئی نہیں جانتا تھا، اور مغرب میں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جاننے کا۔ پہلی چیز جو ان کی مغرب میں چھپی ہے وہ بھی تراجم ہیں جو میں نے کیے تھے یا کروائے تھے، اور ان کے اوپر خاص نمبر نکالا تھا جرنل آف ایشین اسٹڈیز، ساؤتھ ایشین لٹریچر کا۔ تو اس طرح جو ہے وہ پھر میں نے دیکھا یہ کہ وہ چیزیں جب انگریزی میں آئیں تو یہاں کی مختلف یونیورسٹیوں میں، بلکہ ایک دفعہ اتفاق سے میں ٹیوبنگن یونیورسٹی جو ہے جرمنی کی، پتہ نہیں کیسے وہ ویب سائٹ پہ وہ نظر آ گئی تو میں دیکھنے لگا، تو وہاں معلوم ہوا کہ ان کی ایک کتاب جو تیار کی گئی تھی انگریزی میں وہ کورس میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ان کا کیا کہتے ہیں وسعت جو ہے، یہ وسعت آئی ہے بعد میں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ پچھلے 1-3 سال کے اندر جو ہے یہ بالکل اپنے اوج پہ پہنچ گئی تھی۔ مطلب ایک تو یہی کہ جس ناول کا میں نے ترجمہ کروایا تھا فرانسس پرچٹ سے، اور اس کا انٹروڈکشن لکھا تھا بستی،
جی جی،
وہ یہاں سے بھی چھپا امریکہ سے، پھر جناب وہ بکر جو پرائز ہے اس کے سلسلے میں یہ لندن بھی گئے۔ اچھا یہی نہیں ہوا، یہی کم نہیں تھا، تو ابھی 1 سال پہلے مجھے آلوک بھلا صاحب نے، جو اتفاق سے انتظار صاحب کو کے بارے میں انہیں علم ہوا تھا میرے تراجم انگریزی میں پڑھ کے ان کی کہانیوں کے، بلکہ وہ میرے گھر مجھ سے ملنے یہاں آئے تھے، اور انہوں نے کہا، اس کے بعد وہ ان کے اتنے گرویزہ ہو گئے تھے کہ مستقل انہوں نے انتظار صاحب سے کام کیا، انٹرویو کیے، چیزوں کے ترجمے کیے، کتابیں چھاپی۔ تو ان کا ایک دوست ہے یعنی یہی امریکی جو ایڈیٹر ہے، یہاں ہوائی سے ایک رسالہ نکلتا ہے اس کا، تو اس کا اچھا پھر یہ دیکھیے کہ کوئی کانفرنس ہو، سیمینار ہو، کچھ بھی ہو اردو سے متعلق، چاہے ہندوستان میں چاہے پاکستان میں، یہ ہر جگہ بلوائے جائیں گے،
جی جی،
اس یہ اگر موجود نہ ہو تو وہ اسے مکمل نہیں سمجھا جاتا۔ تو اب اور اسی زمانے میں وہ گزر گئے، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ادبی حیثیت جو پہلے سے لوگ جس کو پہچانتے تھے وہ اپنے معراج پہ پہنچی ہے بالکل ان آخری دنوں میں، اور یہ وہ وقت تھا جب وہ دنیا سے کم جو کام کرنے آئے تھے اس کو مکمل کر کے جا کر جاتا ہوا دیکھتے ہوئے اپنے کو جو ہے میرا خیال ہے ہم سب سے زیادہ مطمئن ہوں گے۔
یہ تھے وسکانسن یونیورسٹی کے سابق پروفیسر محمد عمر میمن صاحب۔ ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ کی پیشکش ہے. آج کا شمارہ معروف افسانے گار مرحوم انتظار حسین کے لیے وقف ہے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ. دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
اس سے پیشتر کہ ہم آپ کو مزید معاصر ادیبوں کے تاثرات سنوائیں, وائس آف امریکہ کے ساتھ مرحوم انتظار حسین کی ایک اور گفتگو کا ایک اقتباس. یہاں وہ ذکر کر رہے تھے اپنے دوست اور رفیق ناصر کاظمی کا.
اور اتنا گہرا ہمارا ساتھ تھا کہ ہم نے راتیں پوری پوری راتیں ساتھ بسر کی ہیں
جی.
اور ناصر کاظمی تو رات کا یعنی رات کا مسافر تھا وہ تو
جی جی جی.
اور جس طریقے سے جتنی رات گہری ہوتی جاتی تھی اس کی آواز میں نکھار پیدا ہو جاتا تھا, اور اس کی گفتگو میں ایک تخیلی اڑان کا احساس ہوتا تھا
جی جی جی.
تو اتنی اچھی جو آخری پہر ہوتے تھے رات کے, اس میں ناصر کاظمی کی گفتگو سننے کے لائق ہوتی تھی. بس یہی لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ تم پڑھتے کس وقت ہو اور لکھتے کس وقت ہو
جی جی.
لیکن ایسے بات ہے کہ اسی زمانے میں ہم نے پڑھا بھی زیادہ اور لکھا بھی زیادہ. پہلے ہم جمع ہوتے تھے پارک ٹی ہاؤس میں
جی.
اور پارک ٹی ہاؤس جب بند ہونے لگتا تھا, اور جب میں کہتا تھا کہ بھائی اب رخصت, تو ناصر کاظمی کہتا تھا کہ نہیں ابھی کہاں, ابھی تو آغاز ہوا ہے رات کا.
اچھا.
تو پھر ہم مال روڈ پر گھومتے ہوئے کسی دوسرے ریسٹوراں میں بیٹھ جاتے تھے, اور تو مختلف ریسٹورانوں میں بیٹھتے ہوئے, اور جب پھر اندھیرے شہر کی طرف نکل جاتے تھے تو ایک رات کو وہ ایک پورا سفر ہوتا تھا, اور جس میں یہ گفتگو ہوتی تھی لمبی, اور شاعری بھی ہوتی تھی, جو نئی غزل اگر کہی ہوتی تھی ناصر کاظمی نے تو وہ بھی ہم ان سے سنتے تھے.
اچھا.
اور پھر جو مسائل تھے اس وقت کے, ان پر گفتگو ہوتی تھی, شاعری پر, افسانے پر, اور پورے ادب کی صورتحال پر. یہی ہمارے موضوعات ہوتے تھے, انہی میں ہم گم رہتے تھے, انہی کے متعلق باتیں کرتے تھے.
انتظار حسین مرحوم اپنے دوست اور شب زندہ دار شاعر مرحوم ناصر کاظمی کو یاد کر رہے تھے. اور لیجیے اب سماعت فرمائیے لاہور سے ہمارے ساتھی افضل رحمان کی ایک خصوصی رپورٹ, جس میں مرحوم انتظار حسین کی شخصیت اور فن پر لاہور کے ادیب اظہار خیال کر رہے ہیں.
معروف محقق اور نقاد خواجہ محمد زکریہ انتظار حسین کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں,
انتظار حسین صاحب سے میری ملاقاتیں 1958 سے شروع ہوئی ہیں. میں اس وقت لاہور میں آیا تھا اور پارک ٹی ہاؤس میں ہم تقریباً روز جاتے تھے. انتظار حسین بھی پارک ٹی ہاؤس میں بڑی باقاعدگی سے آیا کرتے تھے. اس زمانے میں انہیں لکھتے ہوئے کچھ زیادہ مدت نہیں ہوئی تھی, یہی کچھ 7-8 سال ہوئے ہوں گے, لیکن بعد میں رفتہ رفتہ انتظار حسین میں افسانے, ناول اور سفر نامے اور بہت سی دوسری تحریریں خاصی بڑی تعداد میں لکھی ہیں, اور وہ کالم بھی بہت زیادہ انہوں نے لکھے ہیں. تو وہ ہر صنف میں انہوں نے اپنی حیثیت منوائی. اگر کہ یہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ مقام تو بطور افسانہ نگار دیا جاتا ہے, اور افسانے میں سب سے پہلے انہوں نے اس طرح کے افسانے لکھے جسے حقیقت پسندانہ کہتے ہیں, لیکن وہ جلد ہی تقریباً 1960 کے ارد گرد علامتی افسانے انہیں لکھنے شروع کیے, اور علامتی افسانوں میں پانیر کی حیثیت تھی. وہ ایک ٹرینڈ سیٹر تھے, اور ان کے ان افسانوں کو دیکھ کر ہمارے ہاں اس قسم کی افسانہ نگاری باقاعدگی سے شروع ہوئی, اور ایک طرح سے جتنے بھی افسانہ نگار اس قسم کے آئے وہ انتظار حسین ہی کے پیروکار. اور پاکستان کے بعد اس قسم کے افسانے بھارت میں بھی بڑی تعداد میں لکھے جانے لگے, اور ان سب کا کریڈٹ میرا خیال ہے کہ انتظار حسین کو جاتا.
انتظار حسین کی تحریروں کے اسلوب پر تبصرہ کرتے ہوئے خواجہ محمد زکریہ نے کہا,
اسلوب بہت خوبصورت تھا, اس میں رومانٹسزم کی آمیزش بھی ہے اور لوکل کلر بھی ہے اور ہندی الفاظ بھی ہیں, اور بڑا روان انداز ہے. ان کی نثر پڑھتے ہوئے بہت لطف آتا ہے. تو قصہ کوتا یہ کہ انتظار حسین 1947 کے بعد جن لوگوں نے لکھنا شروع کیا ان میں ایک بہت اہم نام ہے, اور ان کا اردو ادب میں, جدید اردو ادب میں افسانہ ہو یا ناول ہو یا دوسری تحریریں ہوں, ایک بہت اہم مقام ہے, اور ہم ایک بہت بڑے لکھنے والے سے محروم ہو گئے.
ایک اور جانے پہچانے محقق اور نقاد ڈاکٹر تحسین فراقی نے انتظار حسین کی موت پر وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا,
پہلی بات تو یہ ہے کہ انتظار حسین ہمارے ادب کا بحثیت مجموعی ایک بہت بڑا نام تھا, اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی محرومی ہے. انتظار حسین صاحب کا رخصت ہو جانا ہمارے لیے, اہل ادب کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو لفظ کی حرمت سے واقف ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ ہی ایک ایسی قوی چیز ہے جو ذہنی اور فکری انقلاب برپا کر سکتی ہے, تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ انتظار صاحب کی بہت سی حیثیتیں ہیں. ایک بنیادی اور بڑی اہم حیثیت تو ان کی فکشن ہی کے حوالے سے ہے. محمد عمر میمن نے ان کے بہت سے مضامین اور بہت سے خصوصاً افسانے انگریزی میں ترجمہ کیے اور اہل مغرب تک پہنچے. وہ ایک ایسا بڑا نام تھے میں سمجھتا ہوں جو بین الاقوامی سطح پہ بھی بہت خوب جانا جاتا تھا, اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان کو ابھی ایک دو برس پہلے یہ جو بکر پرائز ہے اس میں بھی وہ نامزد ہوئے, یعنی شارٹ لسٹ ہوئے. وہ کہ انعام تو نہیں ملا لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایک پاکستان کے لیے بھی بڑا اعزاز تھا. افسانوں کی ان سے ان کے بہت سے مجموعے آئے, اور ناول جیسا کیا بستی ہے, آگے سمندر ہے, اور اس کے علاوہ کتنے ہی ناول ہیں ان کے, دن اور داستان ہے, اور کتنی ہی چیزیں ہیں, افسانے ہیں, اور اس کے علاوہ کالم نگار کی حیثیت میں بھی بہت معروف تھے, اور پاکستان کے ادبی حلقوں میں اور بڑے عظیم کے ادبی حلقوں میں کہنا چاہیے ان کا نام بہت معروف, بہت ممتاز اور بڑے احترام سے لیا جاتا تھا. پھر یہ ہے کہ ان کا غیر نفسی سرمایہ جو ہے, مثال کے طور پہ چراغوں کا دھواں, ان کی آپ بیتی جو سنگ میل نے چھاپی, اور اس کے بعد جستجو کیا ہے, یہ دونوں ان کی آپ بیتیاں ہیں اور ان کی یادداشتیں ہیں, ان میں بھی بہت کچھ ہے. ان کا وہ تمام علمی اور ان کا تہذیبی سفر جو ہے وہ ان کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے. پھر ان کی ایک بہت ہی مشہور کتاب علامتوں کا زوال ہے, جس میں انہوں نے سنجیدہ مضامین لکھے اور جن کا تعلق ہمارے کلاسیکی ادب سے بھی ہے اور ہماری تہذیبی صورتحال سے بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا ایک ایسا سرمایہ تھے جنہیں اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایک دبستان کا درجہ رکھتے تھے ہمارے لیے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ان کا چلے جانا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان کا نہیں پوری اردو دنیا کا نقصان ہے جس کی تلافی شاید کبھی نہیں ہوگی.
معروف شاعر اور ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد کے تاثرات.
اردو فکشن میں, پوری اردو دنیا میں فکشن کا سب سے بڑا نام جو ہے وہ غیر مشروط طور پر انتظار حسین ہی تھے, اور یوں بھی اگر ان کی 60-70 سالہ ادبی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو وہ بہت تسلسل کے ساتھ بہت ہی اچھا لکھتے رہے ہیں, اور میرے خیال میں گزشتہ نصف صدی سے فکشن کا وہ سب سے اہم اور معتبر حوالہ تھے. اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند برسوں میں انٹرنیشنلی بھی ان کو ریکگنائز جو ہے وہ کیا گیا, مختلف فکشن کے ایوارڈ کے لیے وہ نامینیٹ ہوئے. جہاں تک ان کے کالمز کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی, ان کا لاہور نامہ ایک اپنی انفرادیت رکھتا تھا, اور بطور افسانہ نگار کے, بطور ناول نگار کے, اور بطور ایک انسان کے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی ایک عمدہ انسان بھی تھے. مجھے زندگی میں بہت وقت ان کے ساتھ گزارنے کا, سفر کرنے کا موقع ملا ہے, ہم لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا الکار باب ذوق میں بھی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا لاس ہے, اور اوپر تلے ہمارے بہت بڑے لکھنے والے جو ہیں وہ ایک ایک کر کے رخصت ہوتے جا رہے ہیں, اور اس جس کو کہنا چاہیے اردو اسکرپٹ کے زوال کے دور میں یہ صدمہ جو ہے یہ اور بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ شدید ہو گیا ہے.
وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو میں معروف ادیب شاعر اور ڈرامہ نگار اصغر ندیم سید نے انتظار حسین کی شخصیت اور فن پر گفتگو کرتے ہوئے کہا،
انتظار حسین سے ظاہر بڑا رشتہ پرانا ہے اور میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا، کئی سفر کیے ہم نے اکٹھے، کئی بحثیں مکالمے کیے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ لاہور کی بلکہ پاکستان کی تہذیبی زندگی کا ایک بہت بڑا حوالہ ختم ہو گیا کہ جو تہذیب کی روایت تھی مکالمے کی وہ انتظار کے ساتھ ہی ختم، انہوں نے اس کو ایسا رواج دیا ایک سطح پر کہ یہ ایک بہت بڑا مکالمہ بن گیا زندگی کو اور ادب کو اور تہذیب اور تاریخ کو دیکھنے کا۔ جہاں تک ان کے فکشن کا تعلق ہے، بلا شبہ اردو زبان کے سب سے بڑے کہانی کار تھے، سب سے بڑے افسانہ نگار تھے، ان معنوں میں کہ جن کا کینوس باقی افسانہ نگاروں کے مقابلے میں بہت وسیع ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ انہوں نے تہذیب، ثقافت، تاریخ اور اس کی جڑوں تک رسائی حاصل کی، کبھی داستان کے ذریعے اور کبھی علامت کے ذریعے، اور اس طرح انہوں نے کنٹمپریری مسائل کو، کنٹمپریری سیاسی مسائل کو، سماجی مسائل کو، جو روزمرہ زندگی کے مسائل سامنے کھڑے تھے، ان کو کہانی کے ایک اور زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ تو بنیادی طور پر تو وہ قصہ گو تھے، چاہے وہ کوئی نثر لکھ رہے ہوتے تھے، چاہے اپنی بایوگرافی لکھی، چاہے انہوں نے یادیں لکھی، سب جگہ ان کا حوالہ ایک قصہ گو کہیں ملتا ہے کہ جو بھی چیز لکھی قصے کا انداز، چاہے وہ کالم بھی لکھا تھا، اس میں بھی کبھی کبھی لگتا تھا کہ ایک قصہ گو بول رہا ہے۔ یہ ایک بڑی اور یاداشت بہت بے پناہ اور مطالعہ بہت بڑا تھا، تو اس مطالعے کی گونج ہمیں ان کی ہر چیز میں نظر آ جاتی۔
بستی، ہندوستان سے آخری خط، آگے سمندر ہے، شہر افسوس، جنم کہانیاں اور وہ جو کھو گئے سمیت درجنوں بے مثال ادب پارے انتظار حسین کی تخلیق ہیں۔ آخری آدمی کے عنوان سے ان کا تحریر کردہ ریڈیو ڈرامہ، جس کا موضوع قرآن پاک میں نافرمان لوگوں کے بندر بننے سے متعلق ہے، پاکستان میں مارکا آرا ریڈیو ڈراموں میں شمار ہوتا ہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
لاہور سے افضل رحمان نے اپنی رپورٹ میں انتظار صاحب کے جس معروف ریڈیائی ڈرامے یعنی آخری آدمی کا ذکر کیا ہے، اس ڈرامے کو انتظار صاحب افسانے کے طور پر بھی لکھ چکے تھے۔ یہ افسانہ ہم نے کئی برس پہلے نشر کیا تھا اور یقیناً یہ ان کا ایک نمائندہ افسانہ ہے، اسے خالد حمید نے پڑھا تھا۔ سو یہ افسانہ سنیے اور داد دیجئے مرحوم انتظار حسین کے اس منفرد اسلوب تحریر کو۔ آخری آدمی سنا رہے ہیں خالد حمید۔
الیاسف اس قریے میں آخری آدمی تھا، اس نے عہد کیا تھا کہ معبود کی سوگند، میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا ہوں اور میں آدمی ہی کی جون میں مروں گا، اور اس نے آدمی کی جون میں رہنے کی آخر دم تک کوشش کی، اور اس قریے سے 3 دن پہلے بندر غائب ہو گئے تھے۔ لوگ پہلے حیران ہوئے اور پھر خوشی منائی کہ بندر جو فصلیں برباد اور باغ خراب کرتے تھے نابود ہو گئے، پر اس شخص نے جو انہیں سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا کرتا تھا، یہ کہا کہ بندر تو تمہارے درمیان موجود ہیں مگر یہ کہ تم دیکھتے نہیں۔ لوگوں نے اس کا برا مانا اور کہا کہ کیا تو ہم سے ٹھٹا کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ بے شک ٹھٹا تم نے خدا سے کیا کہ اس نے سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا اور تم نے سبت کے دن مچھلیوں کا شکار کیا، اور جان لو کہ وہ تم سے بڑا ٹھٹا کرنے والا ہے۔ اس کے تیسرے دن یوں ہوا کہ الیازر کی لونڈی کجردم الیازر کی خوابگاہ میں داخل ہوئی اور سہمی ہوئی الیازر کی جورو کے پاس الٹے پاؤں آئی، پھر الیازر کی جورو خوابگاہ تک گئی اور حیران و پریشان واپس آئی۔ پھر یہ خبر دور دور پھیل گئی اور دور دور سے لوگ الیازر کے گھر آئے اور اس کی خوابگاہ تک جا کر ٹھٹک ٹھٹک گئے کہ الیاسر کی خوابگاہ میں الیاسر کے بجائے ایک بڑا بندر آرام کرتا تھا, اور الیاسر نے پچھلے سبت کے دن سب سے زیادہ مچھلیاں پکڑی تھیں. پھر یوں ہوا کہ ایک نے دوسرے کو خبر دی کہ اے عزیز, الیاسر بندر بن گیا ہے. اس پر دوسرا زور سے ہنسا, تو نے مجھ سے ٹھٹا کیا, اور وہ ہنستا ہی چلا گیا, حتیٰ کہ منہ اس کا سرخ پڑ گیا اور دانت نکل آئے اور چہرے کے خد و خال کھینچتے چلے گئے اور وہ بندر بن گیا. تب پہلا کمال حیران ہوا, منہ اس کا کھلے کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں, اور پھر وہ بھی بندر بن گیا. اور الیاب ابن زبلون کو دیکھ کر ڈرا اور یوں بولا کہ زبلون کے بیٹے, تجھے کیا ہوا ہے کہ تیرا چہرہ بگڑ گیا ہے؟ ابن زبلون نے اس بات کا برا مانا اور غصے سے دانت کچکچانے لگا. تب الیاب مزید ڈرا اور چلا کر بولا کہ زبلون کے بیٹے, تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے, ضرور تجھے کچھ ہو گیا ہے. اس پر ابن زبلون کا منہ غصے سے لال ہو گیا اور دانت بھیج کر الیاب پر چھپٹا. تب الیاب پر خوف سے لرزا طاری ہوا اور ابن زبلون کا چہرہ غصے سے اور الیاب کا چہرہ خوف سے بگڑتا چلا گیا. ابن زبلون غصے میں آپے سے باہر ہوا اور الیاب کا چہرہ خوف سے اپنے آپ سکڑتا گیا, اور وہ دونوں ایک مجسم غصے اور ایک خوف کی پوت تھے آپس میں گتھ گئے. ان کے چہرے بگڑتے چلے گئے, پھر ان کے آسا بگڑے, پھر ان کی آوازیں بگڑی کہ الفاظ آپس میں مدغم ہوتے چلے گئے اور غیر ملفوظ آوازیں بن گئے, پھر وہ غیر ملفوظ آوازیں وحشیانہ چیخیں بن گئیں, اور پھر وہ بندر بن گئے. الیاسف نے, کہ ان میں سب میں عقل مند تھا اور سب سے آخر تک آدمی بنا رہا, تشویش سے کہا کہ اے لوگو, ضرور ہمیں کچھ ہو گیا, آؤ ہم اس شخص سے رجوع کریں جو ہمیں سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا ہے. پھر الیاسف لوگوں کو ہمراہ لے کر اس شخص کے گھر گیا اور حلقہ زن ہو کے دیر تک پکارا کیا. تب وہ وہاں سے مایوس پھرا اور بڑی آواز سے بولا کہ اے لوگو, وہ شخص جو ہمیں سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا کرتا تھا, آج ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے, اور اگر سوچو تو اس میں ہمارے لیے خرابی ہے. لوگوں نے یہ سنا اور دہل گئے, ایک بڑے خوف نے انہیں آ لیا, دہشت سے صورتیں ان کی چپٹی ہونے لگیں اور حد و حال مسخ ہوتے چلے گئے. اور الیاسف نے گھوم کر دیکھا اور اسے سکتا ہو گیا, اس کے پیچھے چلنے والے بندر بن گئے تھے. تب اس نے سامنے دیکھا اور بندروں کے سوا کسی کو نہ پایا. جانا چاہیے کہ وہ بستی ایک بستی تھی, سمندر کے کنارے اونچے برجوں اور بڑے دروازوں والی حویلیوں کی بستی, پر دم کے دم میں بازار ویران اور اونچی ٹیوڑیاں سونی ہو گئیں, اور اونچے برجوں میں عالی شان چھتوں پر بندر ہی بندر نظر آنے لگے. اور الیاسف نے ہراس سے چاروں سمت نظر دوڑائی اور سوچا کہ میں اکیلا آدمی ہوں, اور اس خیال سے وہ ایسا ڈرا کہ اس کا خون جمنے لگا. مگر اسے الیاب یاد آیا کہ خوف سے کس طرح اس کی صورت بگڑتی چلی گئی اور وہ بندر بن گیا. تب الیاسف نے اپنے خوف پر غلبہ پایا اور عزم باندھا کہ معبود کی سوگند, میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا ہوں اور آدمی ہی کی جون میں مروں گا. اور اس نے ایک احساس برتری کے ساتھ اپنے مسخ صورت ہم جنسوں کو دیکھا اور کہا, تحقیق میں ان میں سے نہیں ہوں کہ وہ بندر ہیں, اور میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا. اور الیاسف نے اپنے ہم جنسوں سے نفرت کی, اس نے ان کی لال بھبو کا صورتوں اور بالوں سے ڈھکے ہوئے جسموں کو دیکھا اور نفرت سے چہرہ اس کا بگڑنے لگا. مگر اسے اچانک زبان کا خیال آیا کہ نفرت کی شدت سے صورت اس کی مسخ ہو گئی تھی. اس نے کہا کہ الیاسف, نفرت مت کر, کہ نفرت سے آدمی کی کایا بدل جاتی ہے,
الیاسف نے نفرت سے کنارہ کیا اور کہا کہ بے شک میں انہی میں سے تھا. اور اس نے وہ دن یاد کیے جب وہ ان میں سے تھا اور دل اس کا محبت کے جوش سے امڑنے لگا. اسے بنت الاحصر کی یاد آئی کہ فرعون کے رتھ کے دودیا گھوڑیوں میں سے ایک گھوڑی کی مانند تھی اور اس کے بڑے گھر کے در سرف کے اور کڑیاں سنوبر کی تھیں. الیاسف بنت الاحصر کو یاد کر کے رویا مگر اچانک اسے الیاسر کی چورو یاد آئی جو الیاسر کو بندر کی جون میں دیکھ کر روئی تھی. حالانکہ اس کی ہڑکی بن گئی اور بہتے آنسوؤں میں اس کے جمیل نقش بگڑے چلے گئے اور ہڑکی آواز وحشی ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ اس کی جون بدل گئی. تب الیاسف نے خیال کیا بنت الاحصر جن میں سے تھی ان میں مل گئی اور بے شک جو جن میں سے ہے وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور الیاسف نے اپنے تئیں کہا کہ اے الیاسف ان سے محبت مت کر مبادہ تو ان میں سے ہو جائے. اور الیاسف نے محبت سے کنارہ کیا اور ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے بے تعلق ہو گیا. اور الیاسف نے ہرن کے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کے گول پیالے کو فراموش کر دیا. الیاسف نے محبت سے کنارہ کیا. الیاسف محبت اور نفرت سے غصے اور ہمدردی سے رونے اور ہنسنے سے ہر کیفیت سے گزر گیا اور ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے بے تعلق ہو گیا. ان کا درختوں پر اچکنا, دانت پیس پیس کر کلکاریاں کرنا, کچے پکے پھلوں پر لڑنا اور ایک دوسرے کو لہو لہان کر دینا, یہ سب کچھ اسے آگے کبھی ہم جنسوں پر رلاتا تھا, کبھی ہنساتا تھا, کبھی غصہ دلاتا کہ وہ پھر دانت پیسنے لگتا اور انہیں حقارت سے دیکھتا. اور یوں ہوا کہ انہیں لڑتے دیکھ کر اس نے غصہ کیا اور بڑی آواز سے جھڑکا, پھر خود ہی اپنی آواز پر حیران ہوا اور کسی کسی بندر نے اس سے بے تعلقی سے دیکھا اور پھر لڑائی میں جٹ گیا. اور الیاسف کے تئیں لفظوں کی قدر جاتی رہی کہ وہ اس کے اور اس کے ہم جنسوں کے درمیان رشتہ نہیں رہے تھے اور اس کا اس نے افسوس کیا. الیاسف نے افسوس کیا اپنے ہم جنسوں پر, اپنے آپ پر اور لفظ پر. الیاسف خاموش ہو گیا اور محبت اور نفرت سے, غصے اور ہمدردی سے, ہنسنے اور رونے سے در گزرا. اور الیاسف نے اپنے ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے کنارہ کیا اور اپنی ذات کے اندر پناہ لی. الیاسف اپنی ذات کے اندر پناہ گیر جزیرے کے مانند بن گیا, سب سے بے تعلق, گہرے پانیوں کے درمیان خشکی کا ننا سا نشان. اور جزیرے نے کہا کہ میں گہرے پانیوں کے درمیان زمین کا نشان بلند رکھوں گا. الیاسف کہ اپنے تئیں آدمیت کا جزیرہ جانتا تھا گہرے پانیوں کے خلاف مدافعت کرنے لگا. اس نے اپنے گرد پشتہ بنا لیا کہ محبت اور نفرت, غصہ اور ہمدردی, غم اور خوشی اس پر یلغار نہ کریں, کہ جذبے کی کوئی رو اسے بہا کر نہ لے جائے. اور الیاسف اپنے جذبات سے خوف کرنے لگا. پھر جب وہ پشتہ تیار کر چکا تو اسے یوں لگا کہ اس کے سینے کے اندر پتھری پڑ گئی ہے. اس نے فکر مند ہو کر کہا کہ اے معبود, کیا میں اندر سے بدل رہا ہوں؟ تب اس نے اپنے باہر پر نظر کی اور اسے گمان ہونے لگا کہ وہ پتھری پھیل کر باہر آ رہی ہے, کہ اس کے اعضا خشک, اس کی جلد بدرنگ اور اس کا لہو بے رس ہوتا جا رہا ہے. پھر اس نے مزید اپنے آپ پر غور کیا اور اسے مزید وسوسوں نے گھیرا. اسے لگا کہ اس کا بدن بالوں سے ڈھکتا جا رہا ہے اور بال بدرنگ اور سخت ہوتے جا رہے ہیں. تب اسے مزید خوف ہوا اور اعضا اس کے خوف سے مزید سکڑنے لگے اور اس نے سوچا کہ کیا میں بالکل معدوم ہو جاؤں گا. اور الیاسف نے الیاب کو یاد کیا کہ خوف سے اپنے اندر سمٹ کر وہ بندر بن گیا تھا. تب اس نے کہا کہ میں اندر کے خوف پر اسی طور غلبہ پاؤں گا جس طور میں نے باہر کے خوف پر غلبہ پایا تھا. اور الیاسف نے اندر کے خوف پر غلبہ پا لیا اور اس کے سمٹتے ہوئے اعضاء کھلنے اور پھیلنے لگے. اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے, اس کی انگلیاں لمبی اور بال بڑے اور کھڑے ہونے لگے, اور اس کی ہتیلیاں اور تلوے چپٹے اور لج لجے ہو گئے, اور اس کے جوڑ کھلنے لگے, اور الیاسف کو گمان ہوا کہ اس کے سارے اعضاء بکھر جائیں گے. تب اس نے عزم کر کے اپنے دانتوں کو پھینچا اور مٹھیاں کس کر باندھی اور اپنے آپ کو اکٹھا کرنے لگا. الیاسف نے اپنے حیات اعضاء کی تاب نہ لا کر آنکھیں بند کر لی, اور جب الیاسف نے آنکھیں بند کی تو اسے لگا کہ اس کے اعضاء کی صورت بدلتی جا رہی ہے. اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا میں نہیں رہا, کیا میں نہیں رہا. اس خیال سے دل اس کا ٹہنے لگا. اس نے بہت ڈرتے ڈرتے ایک آنکھ کھولی اور چھپکے سے اپنے اعضاء پر نظر کی. اسے ڈھارس ہوئی کہ اس کے اعضاء تو جیسے تھے ویسے ہی ہیں. اس نے دلیری سے آنکھیں کھولی اور اطمینان سے اپنے بدن کو دیکھا اور کہا کہ بے شک میں اپنی جون میں ہوں. مگر اس کے بعد آپ ہی آپ اس سے پھر وسوسہ ہوا, جیسے اس کے اعضاء بگڑتے اور بدلتے جا رہے ہیں, اور اس نے پھر آنکھیں بند کر لی. الیاسف نے آنکھیں بند کر لی, اور جب الیاسف نے آنکھیں بند کی تو اس کا دھیان اندر کی طرف گیا. اس نے جانا کہ وہ کسی اندھیرے کنویں میں دھنستا جا رہا ہے, اور الیاسف نے درد کے ساتھ کہا کہ اے میرے معبود, میرے باہر بھی دوزخ ہے. اندھیرے کنویں میں دھنستے ہوئے ہم جنسوں کی پرانی صورتوں نے اس کا تعقب کیا اور گزری راتیں محاصرہ کرنے لگی. الیاسف کو سبت کے دن ہم جنسوں کا مچھلیوں کا شکار کرنا یاد آیا کہ ان کے ہاتھ مچھلیوں سے بھرا سمندر مچھلیوں سے خالی ہونے لگا, اور ان کی ہوس بڑھتی گئی, اور انہوں نے سبت کے دن بھی مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا. تب ایک شخص نے, جو انہیں سبت کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کرتا تھا, کہا کہ رب کی سوگند, جس نے سمندر کو گہرے پانیوں والا بنایا اور گہرے پانیوں کو مچھلیوں کا مامن ٹھہرایا, سمندر تمہارے دست ہوس سے پناہ مانگتا ہے, اور سبت کے دن مچھلیوں پر ظلم کرنے سے باز رہو کہ مبادا تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے قرار پاؤ. الیاسف نے کہا کہ معبود کی سوگند, میں سبت کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کروں گا. الیاسف عقل کا پتلا تھا. سمندر سے فاصلے پر ایک گڑھا کھودا اور نالی کھود کر اسے سمندر سے ملایا, اور سبت کے دن مچھلیاں سطح آپ پر آئیں تو تیرتی ہوئی نالی کی راہ گڑھے پر نکل گئیں, اور سبت کے دوسرے دن الیاسف نے اس گڑھے سے بہت سی مچھلیاں پکڑی. وہ شخص خود سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا تھا, یہ دیکھ کر یوں بولا کہ تحقیق, جس نے اللہ سے مکر کیا اللہ اس سے مکر کرے گا, اور بے شک اللہ زیادہ بڑا مکر کرنے والا ہے. اور الیاسف یہ یاد کر کے پچھتایا اور وسوسہ کیا کہ کیا وہ مکر میں گر گیا تھا. اس گھڑی اسے اپنی پوری ہستی ایک مکر نظر آئی. تب وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کہ پیدا کرنے والے, تو نے مجھے ایسا پیدا کیا جیسا پیدا کرنے کا حق ہے, تو نے مجھے بہترین کینڈے پر خلق کیا اور اپنی مثال پر بنایا, پس اے پیدا کرنے والے, کیا تو اب مجھ سے مکر کرے گا اور مجھے ذلیل بندر کے اسلوب پر ڈھالے گا. اور الیاسف اپنے حال پر رویا. اس کے بنائے پشتے میں دراڑ پڑ گئی تھی اور سمندر کا پانی جزیرے میں آ رہا تھا. الیاسف اپنے حال پر رویا اور بندروں سے بھری بستی سے منہ موڑ کر جنگل کے سمت نکل گیا. اب بستی اسے جنگل سے زیادہ وحشت بھری نظر آتی تھی اور دیواروں اور چھتوں والا گھر اس کے لیے لفظ کی طرح معنی کھو بیٹھا تھا. رات اس نے درخت کی ٹہنیوں پر چھپ کر بسر کی. جب صبح کو وہ جاگا تو اس کا سارا بدن دکھتا تھا اور ریڑھ کی ہڈی درد کرتی تھی. اس نے اپنے بگڑے اعضا پر نظر کی کہ اس وقت کچھ زیادہ بگڑے بگڑے نظر آ رہے تھے. اس نے ڈرتے ڈرتے سوچا کہ کیا میں ہی ہوں؟ اور اس آن اسے خیال آیا کہ کاش بستی میں کوئی ایک انسان ہوتا کہ اسے بتا سکتا کہ وہ کس جون میں ہے. اور یہ خیال آنے پر اس نے اپنے تئیں سوال کیا کہ کیا آدمی بنے رہنے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ آدمیوں کے درمیان ہو؟ پھر اس نے خود ہی جواب دیا کہ بے شک آدم اپنے تئیں ادھورا ہے کہ آدمی آدمی کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور جو جن میں سے ہے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور جب اس نے یہ سوچا تو روح اس کی اندوہ سے بھر گئی اور وہ پکارا کہ اے بنت لخصر تو کہاں ہے کہ تجھ بن میں ادھورا ہوں. اس آن الیاسف کو ہرن کے تڑپتے ہوئے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کے گول پیالے کی یاد بے طرح آئی. جزیرے میں سمندر کا پانی امڈا جلا رہا تھا اور الیاسف نے درد سے صدا کی اے بنت لخصر اے وہ جس کے لیے میرا جی چاہتا ہے تجھے میں اونچی چھت پر بچھے ہوئے چھپر کھٹ پر اور بڑے درختوں کی گھنی شاخوں میں اور بلند برجیوں میں ڈھونڈوں گا. تجھے سرپٹ توڑتی دودیا گھوڑیوں کی قسم ہے کبوتروں کی جب وہ بلندیوں پر پرواز کریں. قسم ہے تجھے رات کی جب وہ بھیگ جائے. قسم ہو تجھے رات کے اندھیرے کی جب وہ بدن میں اترنے لگے. قسم ہے تجھے اندھیرے اور نیند کی اور پلکوں کی جب وہ نیند سے بوجھل ہو جائیں. تو مجھے آن مل کہ تیرے لیے میرا جی چاہتا ہے. اور جب اس نے صدا کی تو بہت سے لفظ آپس میں گٹ مٹ ہو گئے جیسے زنجیر الجھ گئی ہو, جیسے لفظ مٹ رہے ہوں, جیسے اس کی آواز بدلتی جا رہی ہو. اور الیاسف نے اپنی بدلتی آواز پر غور کیا اور ابن زبلون اور الیاب کو یاد کیا کہ کیوں کر ان کی آوازیں بگڑتی چلی گئی تھیں. الیاسف اپنی بدلتی ہوئی آواز کا تصور کر کے ڈرا اور سوچا کہ اے معبود کیا میں بدل گیا ہوں. اور اس وقت اسے یہ نرالا خیال سوجھا کہ اے کاش کوئی ایسی چیز ہوتی کہ اس کے ذریعے وہ اپنا چہرہ دیکھ سکتا. مگر یہ خیال اسے بہت انہونا نظر. اس نے درد سے کہا کہ اے محبوب میں کیسے جانوں کہ میں نہیں بدلا. الیاسف نے پہلے بستی کو جانے کا خیال کیا مگر خود ہی اس خیال سے خائف ہو گیا اور الیاسف کو بستی کے خالی اور اونچے گھروں سے خفقان ہونے لگا تھا اور جنگل کے اونچے درخت رہ رہ کر اسے اپنی طرف کھینچتے تھے. الیاسف بستی واپس جانے کے خیال سے خائف چلتے چلتے جنگل میں دور نکل گیا. بہت دور جا کر اسے ایک جھیل نظر آئی کہ پانی اس کا ٹھہرا ہوا تھا. جھیل کے کنارے بیٹھ کر اس نے پانی پیا, جی ٹھنڈا کیا. اسی اثنا میں وہ موتی ایسے پانی کو تکتے تکتے چونکا, میں ہوں. اسے پانی میں اپنی صورت دکھائی دے رہی تھی. اس کی چیخ نکل گئی اور الیاسف کو الیاسف کی چیخ نے آ لیا اور وہ بھاگ کڑا ہوا. الیاسف کو الیاسف کی چیخ نے آ لیا تھا اور وہ بے تحاشا بھاگا چلا جاتا تھا جیسے وہ جھیل اس کا تعاقب کر رہی ہو. بھاگتے بھاگتے تلوے اس کے دکھنے لگے اور چپٹے ہونے لگے اور کمر اس کی درد کرنے لگی. مگر وہ بھاگتا گیا اور کمر کا درد بڑھتا گیا اور اسے یوں معلوم ہوا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی دوہری ہوا چاہتی ہے اور وہ دفتن جھکا اور بے ساختہ اپنی ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دی اور بنت لخصر کو سونگتا ہوا چاروں ہاتھ پیروں کے بل تیر کے موافق.
آخری آدمی مرحوم انتظار حسین کے اس معروف افسانے کو خالد حمید سنا رہے تھے. آج کا ادبی رسالہ مرحوم انتظار حسین کے ادبی سفر کی ایک مختصر روداد تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ شمارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے